السلام علیک یا ابا عبداللہ، سلام ہو محرم پر، سلام ہو حسین پر، سلام ہو حسین کے چاہنے والوں پر۔ ناظرین، محرم آ گیا، وہ مہینہ جس کے آتے ہی حسین کے عزاداروں کے دل غم و اندوہ میں ڈوب جاتے ہیں۔ معاویہ کی موت کے ساتھ ہی ظلم و جور سے بھرا ہوا 20 سالہ دور حکومت ختم ہوا۔ 20 برسوں کے دوران معاویہ نے اہل بیت کے خلاف ایک ایسا پروپیگنڈا چلا رکھا تھا جس کے دوران اہل بیت کی فضیلتوں کو چھپایا جاتا تھا، یہاں تک کہ معاویہ نے اعلان کر رکھا تھا کہ اگر کسی نے علی کی فضیلت میں حدیث نقل کی تو اس کی جان کی امان نہیں۔ یہ پروپیگنڈا اتنا وسیع تھا کہ جب حضرت علی علیہ السلام کی شہادت کی خبر شام والوں تک پہنچی اور انہیں یہ پتہ چلا کہ انہیں مسجد میں شہید کیا گیا ہے، تو انہوں نے ایک دوسرے سے پوچھا کہ کیا علی نماز بھی پڑھتے تھے۔ دراصل اپنی حکومت کے دوران معاویہ نے جو کچھ بھی کیا اس کا ایک اہم مقصد یزید کے لیے مقدمات فراہم کرنا تھا، اور اس بات سے معاویہ نے یزید کو آگاہ بھی کیا، لیکن اس کے ساتھ ہی یہ بھی بتایا کہ دیکھو، حسین کی طرف سے ہوشیار رہنا۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب معاویہ کے مرنے کے بعد یزید تخت حکومت پر آیا تو اس نے سب سے پہلے حاکم مدینہ کو خط لکھا اور کہا، میرے لیے حسین سے بیعت لو۔
حضرت مسلم بن عقیل امام حسین علیہ السلام کے ایک مخلص ساتھی اور مخلص نمائندہ تھے۔ حضرت امام کی نمائندگی کوفے میں کی بڑے بھرپور انداز میں، بڑے جاندار انداز میں، اور حضرت مسلم کی جو مجاہدت ہے اور حضرت مسلم کا جو جہاد ہے اور حضرت مسلم کا جو پورا واقعہ ہے اس کا اگر تجزیہ کیا جائے تو ہمیں وہاں نظر آئے گا کہ کون کون سے عناصر کی جرأت اور بہادری کسی انقلاب کی کامیابی کے لیے ضروری ہوتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ کوئی انقلاب بھی زمانے میں اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک تمام قوتیں اس کی مجتمع نہ ہوں۔ مرد اپنا کردار ادا کریں، عورتیں اپنا کردار ادا کریں، بچے اپنا کردار ادا کریں، تعداد ان کی کم ہی کیوں نہ ہو، جب اپنے اپنے ڈیوٹیوں کو اور اپنے اپنے کردار کو بھرپور انداز سے نبھائیں گے تو کہیں بھی ان کو شکست نام کی چیز ان کے قریب نہیں آ سکتی۔ شہادت تو انہیں ملے گی لیکن شکست کبھی بھی ان کو نہیں ہو سکتی۔ جناب مسلم بن عقیل بڑی جوانمردی کے ساتھ حضرت امام حسین کی نمائندگی کرتے رہے، اور نمائندگی کے دوران ایک وقت ایسا آیا کہ جناب مسلم نماز پڑھا رہے ہیں اور نماز سے جب فارغ ہوتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ نمازی موجود نہیں ہیں اور وہ تنہا ہو گئے۔ اس میں کیا ہوا کہ سب سے پہلے بزدلی دکھائی وہاں اس وقت کی موجود خواتین نے، اور خواتین اپنا جو کردار انہیں ادا کرنا چاہیے تھا بنیادی ایک انقلاب کے لیے اور ایک دینی جذبے کے ساتھ جو کردار ادا کرنا چاہیے تھا اس میں وہ نہ کر پائیں۔ ماں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ تم کیوں مرتے ہو، بہن نے بھائی کو کہا، بیوی نے شوہر سے کہا، اور نتیجہ یہ نکلا کہ ہر کوئی آیا اور اپنے لگتے کو وہاں سے لے کر کے جانا شروع کر دیا، اور یوں یکے بعد اگلے لوگ جاتے رہے، اور نتیجہ یہ نکلا کہ مسلم تنہا ہو گئے۔ اور جب تنہا ہوئے تو دشمن کو موقع ملا اور جناب مسلم کو وہاں شہید کر دیا گیا۔
دین اسلام انسانوں کے تکامل کے لیے الہی اصول و احکام کے ایسے مجموعے کا نام ہے جسے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توسط سے عوام تک پہنچایا گیا۔ کچھ لوگوں نے ایمان و حقانیت کے جذبے کے تحت اسلام قبول کیا تو کچھ دوسروں نے ذاتی مفادات کی بنا پر۔ ابو سفیان کی قیادت میں بنی امیہ ان لوگوں میں شامل تھے جنہوں نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے شروع سے ہی اسلام کے بارے میں معاندانہ رویہ اختیار کیا اور کھل کر اس کی مخالفت کی، اور یہ سلسلہ ان کی نسل کے آخری فرد تک جاری رہا۔ اگر ابو سفیان نے فتح مکہ کے بعد اسلام قبول کیا تو یہ ایمان کسی اور وجہ سے نہیں تھا، بلکہ اس نے اپنی جان بچانے اور مفادات کے لیے مناسب یہی سمجھا تھا کہ ظاہری طور پر اسلام قبول کر لیا جائے۔ اس کے بعد کے حاکموں جیسے معاویہ اور یزید کی کارکردگی سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ انہوں نے مصلحت کوشی کے تحت اور عوام کو فریب دینے کے لیے اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے کا اعلان کیا تھا، اور اصل میں انہیں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت پر ایمان ہی نہیں تھا۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں بنی امیہ کو کوئی بھی اہم مقام و مرتبہ عطا نہیں کیا گیا، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد حالات بدلے اور معاویہ نے پیغمبر اسلام اور دین اسلام کے لیے اپنے دل میں چھپے ہوئے کینے کے تحت پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان سے انتقام لینے کی کوشش کی، اور چونکہ حضرت نے حضرت علی علیہ السلام کو اپنا بھائی اور وصی قرار دیا تھا، نیز قرآن مجید نے بھی حضرت علی علیہ السلام کو نفس پیغمبر کہا تھا، معاویہ کی کوشش یہ تھی کہ وہ حضرت علی علیہ السلام اور ان کے چاہنے والوں کو اپنے انتقام کا نشانہ بنائے۔ یہی وجہ تھی کہ دین فروش اور جھوٹے راویوں نے معاویہ کے حکم پر اتنی روایتیں اور احادیث گڑھی تھیں کہ شام کے لوگ یہ سمجھنے لگے تھے کہ حضرت علی دین سے منحرف ہو گئے ہیں اور معاویہ ہی خلیفہ برحق ہے۔ معاویہ خود کو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کا فرد بتاتا تھا۔ اس نے اسی طرح کاتب وحی اور خال المومنین جیسے القاب کے ذریعے اپنی دینی حیثیت کو مضبوط کرنے کی کوشش کی۔ معاویہ کی حکومت کے زمانے میں معاویہ خود تو نہایت چالاکی سے لوگوں کے سامنے اپنی دینداری کا مظاہرہ کرتا ہی تھا، اس کے علاوہ اس کے پاس امر و آس جیسے شیطان صفت مشیر بھی موجود تھے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ شامیوں کے افکار کو تسخیر کرنے میں کامیاب رہا اور لوگ اسے پیغمبر اسلام کے حقیقی جانشین کی شکل میں دیکھنے لگے۔ یہاں تک کہ کہا جاتا ہے کہ اس وقت شام میں ایسے لوگ بھی تھے جو کہتے تھے کہ اگر معاویہ پیغمبر نہیں ہے تو کم سے کم پیغمبر کی جانب سے منسوب تو ہے۔ اسی طرح اس نے وسیع پروپیگنڈوں کے ذریعے شامیوں کو یہ سمجھا دیا تھا کہ اہل بیت دین سے منحرف ہیں، اور اس نے اسی نیرنگ اور دھوکے کے سہارے جنگ صفین میں حضرت علی علیہ السلام کے خلاف ہزاروں کی فوج اکٹھا کرنے میں کامیابی حاصل کی تھی۔ اس نے اپنے انہی پروپیگنڈوں کے سہارے امام حسن علیہ السلام کی فوج میں انتشار پھیلایا اور ایسے حالات پیدا کیے کہ امام حسن علیہ السلام نے صلح کی۔ اسی لیے اگر امام حسین علیہ السلام ان حالات میں قیام نہ کرتے تو شاید انہیں معاویہ کے ہی جیسے ہیلوں اور مکاریوں کا سامنا کرنا پڑتا اور مطلوبہ نتائج برآمد نہ ہوتے، کیونکہ معاویہ بے دین تھا لیکن حکومت نہایت چالاکی سے چلا رہا تھا۔
حق و ایمان کی بنا ہے حسین، حق و ایمان کی بنا ہے حسین، ہر زمانے کا مدعا ہے حسین، ہر زمانے کا مدعا ہے حسین، عظمتوں کی حدیں ہو طے کیسے، عظمتوں کی حدیں ہو طے کیسے، فکر انسان سے ماورا ہے حسین، فکر انسان سے ماورا ہے حسین، نور کو نور ہی سمجھتا ہے، نور کو نور ہی سمجھتا ہے، خاک سمجھے گی کیسے کیا ہے حسین، خاک سمجھے گی کیسے کیا ہے حسین، ظلم تو تھا کے بیٹھ جائے گا، ظلم تو تھا کے بیٹھ جائے گا، صبر کی حد انتہا ہے حسین۔
امام حسین علیہ السلام کو اس بات کا علم تھا کہ ان کی بیعت کا مطلب عالم اسلام کی بیعت، اسی لیے حاکم مدینہ نے جب آپ سے یزید کے بیعت کا سوال کیا تو آپ نے انکار کیا اور آپ نے فرمایا، میں نے اپنے جد پیغمبر اسلام سے سنا ہے کہ وہ فرما رہے تھے خلافت ابو سفیان کے خاندان پر حرام ہے، تو پھر میں کیسے یزید کی بیعت کر سکتا ہوں، میرے جیسا یزید جیسی کی بیعت نہیں کر سکتا۔ حاکم مدینہ نے یزید کو خط لکھا کہ حسین تیری حکومت کو غیر قانونی سمجھتے ہیں اور کسی بھی قیمت پر تیری بیعت نہیں کریں گے۔ یزید نے اس خط کے جواب میں حاکم مدینہ کو لکھا کہ میرے موافقین اور مخالفین کی ایک فہرست تیار کر اور اس کے ساتھ حسین کا سر میرے لیے بھیج دے۔
امام حسین علیہ السلام پہلے سے یزید کو نہ صرف یہ کہ پہچانتے تھے بلکہ اس کے کردار سے بھی اچھی طرح واقف تھے، اور انہیں علم تھا کہ یزید جتنے دنوں تک تخت حکومت پر قابض رہے گا اسلام کو اتنا ہی نقصان پہنچتا رہے گا۔ اسی بنا پر امام حسین علیہ السلام نے حاکم مدینہ ولید کے بیعت کے سوال کے جواب میں کہا تھا، ہم خاندان نبوت و معدن رسالت ہیں، ہمارا خاندان فرشتوں اور رحمت کے نزول کا مقام ہے، خداوند عالم نے اسلام کو ہمارے خاندان سے شروع کیا ہے اور آخر تک ہمارے خاندان کے توسط سے ہی پہنچائے گا، لیکن یزید وہ شرابی شخص ہے جس کے ہاتھ بے گناہوں کے خون سے آلودہ ہیں، وہ ایسا شخص ہے جو الہی احکامات کی حرمت کو پامال کرتا ہے اور لوگوں کے سامنے علل اعلان فسق و فجور کا ارتکاب کرتا ہے، میرے جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا، اس معاملے میں مستقبل پر نظر رکھنی چاہیے اور تم دیکھ لوگے کہ ہم لوگوں میں سے کون اسلامی امت کی رہبری اور بیعت کے لائق۔
طوفان نو کے اندر لاکھوں تھے ہزاروں تھے تو مشیت نے کسی کی پرواہ نہ کی، طوفان نو کے اندر ہزاروں لاکھوں بہ گئے لیکن جو ہدایت پر تھے وہ 70 تھے، تو پروردگار عالم نے یہ بتایا کہ 70 آدمی اگر ہدایت پر پا جائیں تو بچانے کے قابل ہیں، لاکھوں آدمی اگر بے گناہ لاکھوں آدمی اگر دین سے ہٹ جائیں تو وہ ڈبونے کے قابل ہیں۔ امام حسین علیہ السلام نے کوانٹیٹی نہیں دیکھی تھی بلکہ کوالٹی دیکھی تھی، امام حسین علیہ السلام کا ہر ایک ساتھی جو تھا وہ سب صاحب تقویٰ تھے، اللہ پر یقین رکھتے تھے، وہ یہ جانتے تھے کہ ہم لاکھوں نہ صحیح ہیں سامنے والے کے مقابلے میں ہم 72 ہیں، لیکن ان کا یقین جو تھا وہ صاحب تقویٰ تھا، ان کا یقین جو تھا اللہ کی طرف سے تھا۔ اور میں آخر میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ جو لوگ اللہ کی ذات پر یقین رکھتے ہیں، خدا پر یقین رکھتے ہیں، تو وہ یہ نہیں دیکھتے کہ ظالم کی اکثریت کیا ہے، ظالم کی کتنی بڑی حکومت ہے، اس کی وسعت کیا ہے، بلکہ وہ اپنا تقویٰ، اپنی قوت، اپنا طاقت، اپنا ایمان دیکھتے ہیں۔ تو لاکھوں اگر بے ایمان ہو جائیں تو وہ ایک صاحب تقویٰ ایک صاحب ایمان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یہی امام حسین علیہ السلام کے جو صحاب اصحاب تھے 72 ان کا یقین تھا۔
میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوفے کی عورتیں اس وقت اپنا وہ زینبی کردار ادا کرتی جو جناب زینب سلام اللہ علیہ نے کربلا میں ادا کیا، جو بیبیوں نے کربلا میں ادا کیا، اگر وہ وہاں ادا کر دیتی تو شاید واقعہ کربلا تک نوبت ہی نہ آتی۔ مسلم جیسی قیادت ان کو نصیب تھی، مسلم جیسے جفاکش شخصیت ان کے پاس موجود تھی، اور مسلم جیسی مخلص قیادت ان کے پاس موجود تھی، لیکن وہاں کی خواتین کی جو عدم بیداری، اس نے یہ نتیجہ نکالا کہ مسلم بھی شہید ہوئے اور امام کی شہادت کی سبیلیں پیدا ہوئیں اور بالآخر واقعہ کربلا ہوا اور امام مظلوم شہید ہوئے۔ لہذا میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی انقلاب کی کامیابی کے لیے جس طرح واقعہ کربلا میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں 72 افراد ہیں، بہت قلیل تعداد میں ایک لشکر ہے، لیکن وہاں ہر صنف کے شخصیت نے اپنا کردار ادا کیا۔ جوان نے اپنا کردار ادا کیا، بچے نے اپنا کردار ادا کیا، بوڑھے نے اپنا کردار ادا کیا، خاتون نے اپنا کردار ادا کیا، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ شہید تو ہو گئے لیکن رہتی دنیا تک آج وہ اپنے کامیابی کے جھنڈے ایسے گاڑ کے گئے کہ آج بھی حسینیت زندہ باد ہے اور یزیدیت مردہ باد ہے، اور قیامت تک حسینیت زندہ باد رہے گی اور یزیدیت مردہ باد ہی ہوگی۔
ناظرین، پروگرام کا اختتام ہم امام حسین علیہ السلام کی ایک مناجات سے کر رہے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں، بار الہ میں نے جس راہ پر قدم بڑھایا ہے اس میں میری آنکھوں کو بینا کر اور مجھے اس منزل مقصود تک پہنچا دے جو میری آخری آرزو ہے۔ پالنے والے، مجھے اس دیار میں جگہ دے جسے تو نے میرے لیے منتخب کیا ہے۔